الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پیارا پیارا سلسلہ گھر اور معاشرہ کے ساتھ حاضر ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ عزوجل آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا بڑا پیارا یہ موضوع ہے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا انشاءاللہ اس حوالے سے مبلغین سے بھی گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی سبحان اللہ کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے یہاں پر مجھے سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک بڑا ہی پیارا شعر یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین یہ درود پاک کی فضیلت سننے کے بعد کتنی ڈھارس بنتی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں صبح و شام درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی نیت کیجئے انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع پر آتے ہیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا یقیناً یہ زندگی جو ہے یہ کبھی تو چڑھتا ہوا سورج خوشیاں لے کر چڑھتا ہے اور کبھی غموں کو ساتھ لے کر چڑھتا ہے کبھی تو صحت اور کبھی بیماری جوانی ہے تو پھر جوانی کے بعد بڑھاپے نے آنا ہے کبھی خوشیاں ہیں کبھی غم ہے تو یہ نشیب و فراز یہ چلتا ہی رہتا ہے تو یہ انسان کی زندگی کا ایسا جز ہے کہ یہ انسان کے ساتھ جڑا ہی ہوا ہے تو ہم نے ہر حال میں چاہے وہ خوشیوں کے لمحات ہوں یا غم کی کیفیات ہوں غم کی گھٹائیں چھا جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہم گفتگو بھی کریں گے اپنے مبلغین سے بھی سوالات کریں گے آج کا سب سے پہلے ہم سوال لیتے ہیں جی یہ مزار کس ہستی کا ہے یہ مزار کس ہستی کا ہے یہ بتانا ہے آپ اسلام بھائیوں نے جی ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے سیٹ پر مبلغ دعوت اسلامی ایاز بھائی ایاز مدنی الحمدللہ تشریف فرما ہے فراز مدنی الحمدللہ تشریف فرما ہے سب سے پہلے تو میں آپ تمام دونوں اسلام بھائیوں کو ویلکم بھی کرتا ہوں مرحبا بھی کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے سب سے پہلے ہم بڑھیں گے ایاز بھائی آپ کی طرف کہ اللہ کی رضا یہ کیا ہے رضا کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے کہ مدنی چینل کے ناظرین سننا چاہتے ہیں کہ یہ رضا ہم بات کرتے تو ہیں اس کی تعریف کیا ہے ہوتی کیا ہے یہ رضا
بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیاری بات آپ نے ثاقب بھائی ارشاد فرمائی کہ نشیب و فراز خوشی غمی یہ تو انسان کی زندگی کا جو ہے وہ حصہ ہے
جی
اور بندہ مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل اپنے خالق و مالک کی رضا پر راضی رہے یہ ایک بندہ مومن کا جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ تقاضا ہے اس سے شریعت مطہرہ کو یہ مطلوب ہے تو سب سے پہلی بات کہ ہم جان لیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تعریف کیا ہے کسے کہتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتوں میں ہم جو ہے وہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں لیکن کس کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا کہا جاتا ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تعریف سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو راحت ہو یا تکلیف ہو نعمت ملے یا نہ ملے الغرض हर अच्छी हालत, हर बुरी हालत, अच्छी तकदीर या बुरी तकदीर पर राजी रहना, खुश होना या सब्र करना, इस तरह कि उसमें किसी किस्म का कोई शिकवा या वावेला ना हो,
है, है, है।
इसको अल्लाह पाक की रिजा पर राजी रहना कहा जाता है।
क्या बात है।
तो अब अगर हम इस तारीफ को देखें ना, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग फिर हम जो है वो अल्लाह की रिजा पर राजी रहने की तारीफ से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि हम ये कह तो रहे होते हैं कि हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद,
ऐसे ही है,
वावेला करने के बाद, शिकवा करने के बाद, अपने प्यास बुझा लेने के बाद जो है वो कहना है, फिर हम जो है वो जाके कहते हैं जी हम तो अल्लाह की रजा पर राजी हैं। जबकि अल्लाह की रजा पर राजी रहने की तारीफ किसे बयान की गई कि कोई भी हालत हो, खुशी हो, गमी हो, राहत हो, दुख हो, तकलीफ हो, सुख हो, अगर अच्छी हालत हो या बुरी हालत हो, अच्छी तकदीर हो या बुरी तकदीर हो, हर हाल में इस तरह उस पर सब्र करना या राजी रहना अल्लाह तबारक व ताला की रजा पर कि उसमें किसी किस्म का वावेला और शिकवा ना हो, तो इसे अल्लाह तबारक व ताला की रजा पर राजी रहना जो है वो ये कहा जाता है। तो आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत बात कि जो है वो शरीयत मुतहरा ने जो हमें ये एक दर्स दिया है, एक हमारे लिए ये समझिए कि एक बहुत बड़ा इनाम है शाह साहब, ये कोई छोटी बात नहीं।
ऐसे ही है, बिल्कुल।
अगर हम जो है वो असलाफ और बुजुर्गान दीन की सीरत पर और उनकी यूँ समझिए कि जिंदगी का नचोड़ जानना चाहते हैं ना, तो वो यही है कि वो अल्लाह तबारक व ताला की रजा पर राजी रहना उनका मतमय नजर था।
बिल्कुल,
उनके पेश नजर जो है वो फकत अल्लाह तबारक व ताला की रजा थी। तो यकीनन उन्होंने दुनिया में भी सुरखरुइयां और कामयाबियां पाई और आखिरत में भी उनके लिए जन्नत नईम के उकबतदार के वादे अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए बयान फरमाए हैं। तो ये अल्लाह करे कि हम सब अल्लाह तबारक व ताला की रजा में हकीकी माना पर जो है वो राजी रहने वाले बन जाए। वो जब ही होगा कि हम शिकवे से, शिकायत से जो है वो का नाम है दूर रहकर, वावेले से बचकर जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की हर हाल में रजा को पेश नजर रखेंगे, तो ये अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहना जो है वो कहलाएगा।
देखिए माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला इतनी मोहब्बत फरमाता है बंदे से,
बेशक
इतनी मोहब्बत फरमाता है, और फिर अल्लाह कई माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार फरमाता है। बसावकत होता यह है ना कि फराज भाई, कि इंसान थोड़ी सी तकलीफ में आता है, जब राहतों के अय्याम होते हैं फिर तो बड़ी वो खुशियों वाले सिलसिले होते हैं, लेकिन थोड़ी सी आजमाइश आती है वो फिर अल्लाह तबारक व ताला पर माज़ अल्लाह शिकवा शुरू कर देते हैं, शिकायत शुरू कर देते हैं। हालांकि ये हम भूल जाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें पैदा किया हुआ है। एक माँ के प्यार को हम तोल नहीं सकते, तो अल्लाह तो बिला तशबीह तमसील कई माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। तो ऐसे अफराद के बारे में आप क्या फरमाते हैं?
देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इंसान बनाया और इस्लाम की नेमत से नवाजा। इस्लाम के माना पर अगर गौर किया जाए तो उसमें है ही अपने सर को झुका देना, यानी जो रब की रजा है उस पर राजी रहना, ये कह सकते हैं कि इस्लाम का दूसरा नाम है।
क्या बात।
कि जो रब ने हुक्म दे दिया बस वहाँ पर जो है वो बात खत्म हो जाती है। बल्कि हदीस पाक पर अगर आप गौर करें तो मोमिन की अलामत भी उसको करार दिया है कि जो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। सहाबा किराम मौजूद थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि तुम लोग कौन हो, तुम किस तरह के लोग हो, तो उन्होंने कहा कि हम मोमिन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल किया कि तुम्हारे मोमिन होने की अलामत क्या है, तो सहाबा किराम ने अर्ज की कि हम आजमाइशों पर सब्र करते हैं और जब नेमतें होती हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र बजा लाते हैं और हम तकदीर पर राजी रहते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब काबा की कसम के तुम मोमिन हो।
क्या बात।
तो यानी रब की रजा पर राजी रहना ये मोमिन होने की अलामत में से है, सिम्टम्स हैं, कि अगर पूछा जाए कि अलामत क्या है तो ये जो है वो मोमिन होने की अलामत है। तो जब हमने अल्लाह तबारक व ताला के हकाम पर अपनी गर्दन झुका दी, इस्लाम लेकर आए, मुसलमान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ईमान की नेमत से नवाजा, तो अब ये ईमान का तकाजा है कि जो भी रब की तरफ से आए उसे हम कबूल करें, और अगर कबूल ना भी करें, यानी अगर ज़बान हाल या ज़बान कौल से हम अगर कबूल ना भी करें तो जो मुकद्दर है वो तो होकर ही रहना है। जैसे कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह समझाते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह के बंदे, अगर तेरे मुकद्दर में नेमत लिखी है
सही,
तो अगर तू उसको पसंद कर या ना पसंद कर, तू उसको तलब कर या ना कर, वो तुझे मिलकर ही रहेगी।
ऐसे ही।
और अगर तेरे मुकद्दर में मुसीबत है, उसका फैसला हो चुका है, तो चाहे तू उसको ना पसंद कर या तू उससे बचने के लिए दुआ करता रहे, वो तुझे पहुंच कर रहेगी। यानी दुआ के हवाले से ये मुराद ये नहीं कि बंदा दुआ ना करे, दुआ तो करता रहे, लेकिन बाद अवकात होता है ना यार, हमने दुआ की फिर भी ये मुसीबत नहीं टली, इतनी दुआएं करता हूँ मेरा मसला हल नहीं होता, तो जो मुकद्दर है वो तो होकर रहेगा। अब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह समझाते हैं कि अब तूने दुआ भी कर ली, इसबाब भी इख्तियार कर लिए, अब अगर तुझे नेमत मिलती है तो रब का शुक्र अदा कर, और अगर तुझे मुसीबत पहुंचती है तो उस पर सबर कर और सारे उमूर जो है वो अपने रब तबारक व तआला के सुपुर्द कर दे। तो ये तो हमारे ईमान की जो है वो तकाजों में से है कि बंदा रब की रजा पर राजी रहे और जो भी उसकी तरफ से आजमाइश है मुसीबत है उस पर सबर करे। देखे मुसीबत में तो बंदा रब की बारगाह में हाजिर हो ही जाता है, इम्तिहान उस वक्त होता है कि जब बंदा नेमत में हो, आसूदगी की हालत में हो, हर तरफ से नेमत की फरावानी हो, उस वक्त शैतान पूरी कोशिश करता है कि बंदे को गाफिल कर दे। हदीस पाक में फरमाया गया, सही हदीस पाक है कि जो बंदा खुशी के हालात में रब तबारक व ताला का शुक्र बजा लाता है और बंदे की तवज्जो रब की तरफ रहती है, वो इबादत भी बजा लाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला आजमाइश और मुसीबत के हालात में उस पर रहमत की नजर फरमाता है। तो अब देखें हम बाज़ औक़ात आजमाइश में मुब्तला होते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब हमारे पास नेमत थी उस वक्त हम क्या क्या करते थे, क्या हम शुक्र अदा करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि नेमत की हिफाजत और उसको बढ़ाने का एक तरीका ये बताया गया कि बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। तो जब बंदा खुशी के अंदर आसूदगी की हालत में नेमत पर शुक्र अदा करता रहेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको आजमाइश के दिनों में भी या तो सबर की तौफीक मिल जाएगी या फिर हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी वो छोटी में तब्दील हो जाए या ये मुसीबत जो है वो चंद दिनों के लिए हो और लंबी रहने वाली मुसीबत से उसको आजमाइश और नजात उसको जो है वो नजात मिल जाए। तो यूं अगर बंदा गौर करता रहे तो रब की रहमत बड़ी वसी है, बंदा ये ना सोचे कि मुझे ही मुसीबत आ गई, बल्कि या अपना एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुसीबत में मुब्तला किया गया वो अंबिया किराम के रास्ते पर चलाया गया। अब इतने फजाइल जब मौजूद हैं, इतनी बरकतें मौजूद हैं, तो फिर बंदा वावेला करे और वो जो है वो शिकवे शिकायतें करता रहे, बालों का जबान से कुफरिया अल्फाज निकल जाते हैं माजअल्लाह, तो ये बंदा मोमिन का जो है सेवा नहीं है, उसको चाहिए कि वो हर हाल में रब की रजा पर राजी रहे।
रज भाई देखें हमारे यहाँ यही इस तरह का सिलसिला कि जैसे भी आप फरमा रहे हैं कि बसावकत जब तंगी आती है या कोई आजमाइश है फिर तो अल्लाह ताला से लो लग जाती है, कहीं तो होता है शिकवे शिकायत, लेकिन कहीं आसूदगी के अय्याम में जब खुशहाली के अय्याम थे उन वक़्त उन अवकात में जब नेमतों की फरावानी थी उन लम्हात में हम अल्लाह तबारक व ताला की याद से गाफिल हो जाते हैं, रब की बारगाह में झुकने से हम गाफिल हो जाते हैं। यकीनन इस तरह का भी सिलसिला होता है। तो हर हाल में मतलब आपकी गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि चाहे वो खुशी के लम्हात हैं चाहे वो गम के अय्याम हैं, हर सूरत में हमें अल्लाह तबारक व ताला ही की तरफ झुकना है, उसी ही की तरफ झुकना है। और मैं मदी चैनल के नाज़रीन यहाँ पर यह भी अर्ज़ करूँगा कि अगर कोई नेमत हमें नहीं मिली तो हम ये ना देखें कि हमें कोई नेमत नहीं मिली। अगर हम ये कहें कि यार मेरे पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है तो अपना घर तो है ना हमारे पास, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कितने अफराद वो हैं कि जिनके पास घर ही नहीं है, ऐसे भी अफराद हैं कि जिनके पास घर ही नहीं है, कितने वो अफराद। आज अगर हम ये कहें कि यार मेरे पास देखें गाड़ी नहीं है, भाई गाड़ी नहीं है तो देखें कि आपके पास बाइक तो है, आपके पास साइकिल तो है, अच्छा किसी कोई तो वो है कि जिनके पास बाइक भी नहीं साइकिल भी नहीं, कितने तो वो हैं कि जिनकी टांगे ही नहीं है, अब वो क्या साइकिल चलाएंगे, वो क्या मोटरसाइकिल चलाएंगे, कितने ही वो अफराद के अब हम देखें ना, अब अल्लाह तबारक व ताला का हर हाल में शुक्र करें, मालिक तेरा शुक्र है हमें तूने कुछ और नहीं दिया, अपना छत दिया है, सेहत दी है, कितने अफराद वो हैं कि जो बीमार हैं। हम अभी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे ऊपर वो वक्त नहीं आया, अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए कि वेंटिलेटर पर लोग हैं, हॉस्पिटल में जाएं तो वेंटिलेटर पे कितने लोग पड़े हुए हैं, कितने अफराद वो हैं कि जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, जिंदगी की एक जंग लड़ रहे हैं और मौत की और जिंदगी कश्मकश में है। अल्लाह ने कितना करम किया हुआ है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें देखने की नेमत से माला माल किया, सुनने की नेमत से माला माल किया, बोलने की नेमत से माला माल किया, चलने की नेमत से माला माल किया, कितनी ही नेमतें हैं। हम सिर्फ सर से लेकर पांव तक अगर हम गौर करें अयाज भाई तो नेमतों की यूं समझे कि छमा छम बरसात में हम डूबे हुए हैं, हम फिर भी ना शुक्र हैं।
शाह जी एक बहुत खूबसूरत बात जो है वो एक जगह पर पड़ी थी, लिखा हुआ था कि इंसान जो है वो कितना भी बेबस लाचार हो जाए ना उसके बावजूद भी उसके पास बहुत कुछ है कि जिस पर वो अपने रब का शुक्र अदा कर सकता है। अल्लाह अकबर। आपने ये जो आपने जितनी बातें आपने की ना हकीकत में अगर हम इसको जो है वो अपनी जात पर गौर कर ले तो हम अगरचे कितनी भी मुश्किल हालात के अंदर हों फिर भी हमारे पास रब का शुक्र अदा करने के लिए बहुत कुछ मौजूद होगा अगर हम जो है ना गौर कर लेंगे इस बात के ऊपर। तो हकीकत है कि हमें बहुत प्यारी बात आपने की जिसको हमारे पास जो आजमाइश आई है जो मुसीबत आई है तो गौर कर लें ऐसे लोगों को कि जो इस आजमाइश में इससे बड़ी आजमाइश में मुबतला है, जो इससे बड़ी मुसीबत में मुबतला है, जो इससे बड़े इम्तिहान के अंदर मुबतला है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो हमारी दूर हो सकती है। और एक और बात शाह जी जो आपने पहली बात जो इरशाद फरमाई थी कि अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदों से इतने बढ़कर मोहब्बत फरमाने वाले फिर आजमाइश क्यों, तो बात दरअसल ये है کہ اس کا نسخہ قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کے شاہ صاحب بیان فرمایا گیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا قریب ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو تمہیں ناپسند ہے لیکن وہ کیا ہے تمہارے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا کئی ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہے ناپسندیدہ ہے، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جو آزمائش آئی ہے نا، تو خالق کریم مالک کریم رحمان و رحیم اپنے بندے پر ماؤں سے بڑھ کر شفقت و مہربانی فرمانے والا خالق و مالک جانتا ہے کہ اس وقت میرے بندے کے لیے آزمائش بہتر ہے، تو وہی آزمائش ہی ہمارے لیے بہتر ہے، وہی ہمارے لیے خیر ہے، اگرچہ ہمیں ناپسند ہے، اگرچہ ہمیں جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ نہیں پسند آ رہا، ہمیں یہ ماحول اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ بندہ مومن کے لیے کیا ہے بہتر ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا گیا اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں نا، اس آیت کریمہ کے مفہوم کو، اس کے مضمون کو اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ رہے، مصیبت، کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی کاروباری مصیبت، اولاد کی پریشانی، کوئی بھی پریشانی نہ رہے، اگر ہم جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ رضا کا معنی کیا ہے؟
صحیح
فرماتے ہیں رضا کا معنی ہے اختیار کو چھوڑ دینا۔
اچھا
اختیار کو چھوڑ دینا، اور فرمایا بلا کو نعمت سمجھنا یہ رضا ہے۔
اللہ،
بلا جو آئی ہے، مصیبت جو آئی ہے، فرمایا اس کو نعمت سمجھنا، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو رضا کہا گیا۔ اب اگر ہم جو ہے وہ غور کر لیں کہ جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، جو تکلیف آئی ہے، جس مصیبت میں ہوں، جس غم میں ہوں، تو یہ میرے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں کا جو کمال ہے نا، جو ان کی برکات وہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟
صحیح،
اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے؟
صحیح،
تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیرا راضی ہونا ہی رب کے راضی ہونے کی
اللہ دلیل ہے۔ اکبر،
تیرا راضی ہونا رب کے راضی، ہم راضی ہو جائیں نا کہ میرے مولا نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں، میں رب کی رضا پر راضی ہوں، بس فرمایا یہی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، یہی اللہ کے رضا کی علامت ہے۔ اور فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ وہ دیکھیں نا کہ آپ کے بیٹے کی کسی نے آپ کو ایک طویل عرصے تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے بیٹے کا جب وصال ہوا تو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو کہا حضور یہ مسکرانے کا موقع تو نہیں ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، فرمایا آج مجھے کنفرم ہے کہ میرے رب کی رضا میرے گھر میں آئی
اللہ
ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب اور مقرب بندے ہیں ان کا انداز یہ ہے کہ وہ رب سے راضی ہیں ہر حال کے اندر، تو فرمایا تیرا راضی ہو جانا نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ مالک، یعنی ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو اگر بیمار ہو تو کوئی ایسی چیز نہیں دے رہا ہوتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی، تو رب العالمین تو پھر ارحم الراحمین ہے، ساری مخلوق کا، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس وقت میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ کو اولاد نہیں مل رہی، آپ جو ہے وہ پریشانی میں ہیں، آپ مصیبت میں، آپ بیماری میں ہیں، آپ جو ہے وہ سمجھیے کہ آپ کی غیر بیماریوں نے ڈیرا لگا رکھا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے قریب ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر سراپا یوں سمجھیے کہ رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، کہ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا نا کہ کل قیامت کے دن جنہیں مصیبتیں نہیں آئی تھی جب وہ مصیبت والوں کا اجر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا، اس قدر اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے گا۔ تو رب العالمین ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نسخے کو میں سمجھتا ہوں اپنا لیں تو انشاءاللہ تبارک۔
یہاں پر تو مجھے وہ ایک پنجابی کا شعر بھی یاد آ رہا ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی،
کیا بات،
دکھ نو چلے پاوا۔
فراز
بھائی بڑی پیاری گفتگو فرمائی ایاز بھائی نے، اور بڑے زبردست انداز میں بتایا کہ آزمائش آتی ہیں، اور پھر کہ اہل اللہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اچھا آ ہی جائے آزمائش، ٹھیک ہے، کوئی بیماری آ ہی گئی، کوئی پریشانی آ ہی گئی، تو ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، اس وقت میں ہم کیا کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا آپ بتاتے ہیں اسلاف کے طریقہ کار کے مطابق کہ آزمائش آ گئی، اب ہم کیا کریں، رونا شروع کر دیں، واویلا شروع کر دیں، لوگوں کو بتلانا شروع کر دیں، کہ ہوتی ہے نا عادت ہوتی ہے بھائی تھوڑا سا ہلکا سا، جس طرح ایک مائی صاحب تھی انہوں نے دیکھا کہ ایک نے نا سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کہا کہ آپ نے سر پہ کیوں پٹی باندھی، کہا جی میرے
सर में दर्द है, कहा कि क्या कभी ऐसा भी था कि तुमने जब तक तुम दर्द नहीं था और तुमने पट्टी बांधी हो कहा कि आज तो मुझे दर्द नहीं है, मैंने नेमत की शुक्राने में बांधी हुई है, तो कभी यूं भी होता है, तो आ ही जाए तो हम क्या करें।
कुरान पाक ने हमें इसका यूं समझ लें कि एक तरीका इरशाद फरमा दिया है, और ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि जो मुसीबत पर सब्र करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सब के लिए एक फार्मूला अता फरमा दिया कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो पसंदीदा और महबूब बंदे हैं, जब उन्हें आजमाइश आती है तो वो कहते हैं कि हम भी अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। यानी जो ये मुसीबत आई है तो ये तो अल्लाह तबारक व ताला ही की तरफ से आई है। यानी अगर हकीकी माना में देखें तो हर चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, अब उसके अजवाब की तरफ अगर गौर किया जाए तो मुमकिन है कि वो या तो हमें रब की नेमत के तौर पर आई है या फिर हमारे गुनाहों की वजह से आई, दोनों सूरतें हो सकती हैं। यानी हम एक पहलू पर तो गुफ्तगू कर रहे हैं, इंशाल्लाह दूसरे पहलू पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बात वही है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कुरान पाक ने ये फार्मूला दे दिया कि हमें यही सोचना है कि ये रब तबारक व ताला की तरफ से, हम भी रब के बंदे हैं, वो जैसा हमारे लिए फैसला फरमाए वो बेहतर ही बेहतर है। और फिर ऐसे बंदों के लिए अगली आयत ने खुशखबरी भी अता फरमाई कि ऐसे जो बंदे हैं जो रब की रजा पर राजी रहते हैं और ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उन पर रब की जो है वो दुरूदे हैं, रब का सलाम है, और अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई है। आप देखें हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि रब मुझसे राजी हो जाए, जिस तरह अभी अयाज भाई ने कॉल भी बताया कि बंदा अगर राजी है तो रब भी राजी है। इस पर मुझे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा जबरदस्त जो है वो एक कॉल याद आ रहा है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह जो है वो उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने ये भी इरशाद फरमाया हल जज़ा उल एहसान इल्ला अल एहसान, एहसान का बदला तो एहसान ही है, भलाई का बदला तो भलाई के अलावा कुछ है ही नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एहसान की जो इंतहा है वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से राजी हो जाए। यानी बंदे को और क्या चाहिए कि उसका रब अगर उससे राजी हो जाए, मौला अगर गुलाम से जो है वो राजी हो जाए, तो उससे बढ़कर एहसान और नेमत क्या हो सकती है। लेकिन इमाम गजाली फरमाते हैं कि ये बड़ा जबरदस्त सवाब है और ये बंदे को उसी सूरत में मिलता है कि जब बंदा अपने रब से राजी होता है। जब बंदा अपने रब से राजी हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला भी उससे राजी हो जाता है। और अगर बुजुर्गाने दीन का अंदाज देखें, आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर बार को, अपनी जोजा को और अपने छोटे से बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी जगह पर जो है वो छोड़कर चले गए जहाँ ना पानी का इंतजाम है ना खाने का इंतजाम है। आप देखें उन साबिरा औरत का जो है वो अंदाज क्या था, कहने लगी कि क्या ये, पहले उनसे सवाल किया कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं इसमें क्या हिकमत है, दो तीन मरतबा सवाल किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं अता फरमाया। फिर आपने जो है वो ये कहा कि क्या ये रब का हुक्म है, यानी यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, एंड हो गई बस, फरमाया कि क्या ये रब का हुक्म है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारे से जवाब दिया कि हाँ ये रब का हुक्म है। आप देखें उन साबरा खातून का जवाब क्या था कि अगर ये रब की तरफ से तो फिर मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं फरमाया। आप देखें ये होती है रब की रजा कि जो रब ने फरमा दिया, जो रब ने फैसला फरमा दिया, उस पर अपना सर जो है वो झुका लिया कि अब जब रब का फैसला है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हम पर करम ही फरमाएगा, रहमत ही फरमाएगा। तो अगर आजमाइश आए, मुसीबत आए, तो अभी जिस तरह हमने पहले भी गुफ्तगू की कि दूसरे ऐसे अफराद के जो उससे बड़ी मुसीबत में मुब्तला है उनको भी देखना चाहिए। फिर इसके जो फजाइल है कि जब बंदा रब की रजा पर राजी रहता है, आप देखें इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि क़यामत के दिन सबसे पहले रब की बारगाह में वो हाजिर होंगे और जन्नत में उनको जाने का हुक्म दिया जाए जो हर मामले में रब की रजा पर राजी रहते थे। उन्हें मुसीबत आए तो भी रब की रजा पर राजी रहे, आजमाइश है रब की रजा पर राजी रहे। और आप देखें कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा जबरदस्त वाकया जो है वो नकल किया है तफसीर नईमी के अंदर कि एक नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह करीम ने उनकी तरफ वही फरमाई कि मेरा फुलां बंदा है, उसको ये जाके इरशाद फरमाए कि आपकी जो जिंदगी है उसके दो हिस्से हैं, वो जो बंदा है जो उम्मती है उसकी जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो आसूदगी में गुजरेगा और एक हिस्सा मुसीबत में गुजरेगा। अब उसका तो ये जहन था कि मैं मुसीबत वाली जिंदगी पहले पसंद कर लूं, फिर सुकून से जो है जिंदगी गुजारते रहेंगे। तो उसने कहा चले फिर भी मैं अपनी जोजा से मशवरा कर लेता हूं कि पहले मुझे जिंदगी में कौन सा वाला हिस्सा मिलना चाहिए। उसकी जोजा बालों का औरतें भी ज्यादा समझदार होती हैं, तो उसने मशवरा दिया कि आप खुशी और राहत वाला जो हिस्सा है जिंदगी का वो आप पहले पसंद कर लें, बाद की फिर हम बाद में देखेंगे। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि आप अल्लाह से दुआ करें कि पहले मुझे जो है वो खुशी और राहत और जो है वो आसूदगी वाला जो है वो हिस्सा नसीब हो जाए। उन्होंने दुआ की, अल्लाह पाक ने उन्हें आसानी और राहत अता फरमा दी, आसूदगी अता फरमा दी। उसकी जोजा ने उसको ये मशवरा दिया कि आप जब भी अपने लिए कोई चीज़ लेकर आएँ تو آپ غریبوں کا لازمی خیال رکھیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہ غریبوں کو بھی دیں، اور اپنا بس یہ لازمی اپنا ایک روٹین بنا لیں کہ جو اپنے لیے لیا وہ غریبوں کے لیے ویسا ہی لیا، وہ بندہ یہی کرتا رہا یہی کرتا رہا، زندگی گزرتی رہی راحتوں آسائشوں کے اندر، جب زندگی کا ایک حصہ ختم ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے اس بندے کو جا کے کہہ دو کہ جو تم نے یہ انداز اختیار کیا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے تمہارا باقی جو حصہ ہے وہ بھی راحتوں والا کر دیا۔ تو یہ کہ ہم راحتوں میں ہیں یا آزمائشوں میں ہیں، ہماری توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں میرا رب کا کیا حکم ہے، شریعت مجھے کیا حکم ارشاد فرماتی ہے۔
یہاں پر شاہ صاحب جو ہے نا ہمارے فراز بھائی نے جو آیت کریمہ پڑھی نا، میں چاہتا ہوں اس کا اگلا جملہ بھی جو ہے نا ہو جائے تو بات مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، فرمایا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ جو رب کی رضا ہے نا پھر یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آپ جس کو کامیابی سمجھیں وہ کامیابی مال و دولت کی، بینک بیلنس کی، گاڑی کی، بنگلے کی، یہ کامیابی کیا کامیابی ہے؟ فرمایا رب کی رضا کا حصول یہ بڑی کامیابی ہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسری بات جو آیت کریمہ ہمارے فراز بھائی نے پڑھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، علماء نے اس بات کو لکھا کہ اللہ نے نہیں فرمایا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا میں صابرین کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ کوئی کم یعنی کہ جزا نہیں ہے صبر کرنے والوں کی، صبر رضا کی پہلی سیڑھی ہے، آپ رب کی رضا کو پانا چاہتے ہیں صبر اس میں یوں سمجھے کہ معاون اور مددگار ہے، تو فرمایا کہ صبر جو ہے وہ کہنا میں کتنا بڑا اسٹیپ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کہنا میں ارشاد فرمایا صابرین کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو خوشخبریاں اگلی آیات میں فراز بھائی نے بیان کیا اللہ ان کو عطا فرمائے گا، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا، ماشاء اللہ آپ بڑی پیارے انداز میں دونوں ہی احباب بڑی پیارے انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں، مجھے اسلاف کی اس ساری زندگیوں کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں، انبیاء کرام سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام کی زندگی کو پڑھیں تو ساری ہی زندگیوں میں کیا خوبصورت انداز میں اللہ پاک کی رضا نظر آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، کیا اللہ پاک کی رضا نظر آتی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اچھا پھر کربلا کا واقعہ اٹھائیں تو یہ سارے کا سارا اللہ پاک کی رضا ہے۔ وہ چاہتے تو دیکھیں، ایک وہ درہ مارتے تو پانی نکل آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے سب کچھ ختم ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا یہ کیا کمال کا درجہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھلائی کرنے والوں کو پھر بھلائیاں عطا فرمائے، کتنی ہی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ کچھ بھی مصیبت آئی ہے، کچھ پریشانی آئی ہے تو یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بادشاہ نے کہ مجھے ایک ایسا جملہ بتا دیں کہ جس سے میں خوشی کے ایام میں ہوں تو مجھے وہ غم کی کیفیت میں آ جاؤں، اور اگر غم کی کیفیت میں ہوں تو مجھے خوشی آ جائے۔ تو کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ اس نے کہا کہ آپ یہ بس یاد کر لیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر آج کوئی پریشانی آئی ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا، آج خوشی آئی ہے تو اس پر گناہوں پر دلیر نہیں ہونا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، پھر اللہ نہ کرے کہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ تو وقت تو گزرتا رہے گا، ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، یہ غمیاں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکالیف، یہ ساری آئیں تو یہ گزر جائیں گی۔ اللہ کی رحمتوں نے پھر سے بسیرا کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں نے پھر سے ڈیرا لگانا ہے، انشاءاللہ پھر کرم ہی کرم ہوگا۔ بڑا پیارا پیکج قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کے حوالے سے، آئیے پیکج دیکھتے ہیں۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ہر کام میں خواہ بظاہر ہمارے حق میں ہو یا نہیں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت کیسے بن سکتی ہے؟
رضا الہی کے فضائل پڑھے جائیں اور اصحاب الرضا کی صحبت اختیار کی جائے، مطالعہ کیا جائے دینی کتابوں کا، یہ ملے گا تصوف کی کتابوں میں، رضا کا پورا باب اس میں اپنے احیاء العلوم میں، اس طرح کے مطالعہ کرنے سے آہستہ 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 ذہن بنتا ہے، صحبت ضروری ہے، بغیر صحبت کے بہت مشکل ہے، تو کوئی خوش نصیب ہوگی جس کا ذہن بن جائے، باقی اور آج کل صحبتیں نایاب سی ہیں، بہت کم رہ گئی ہیں، لیکن من جدہ وجدہ کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ہر حال میں بندہ اللہ کی رضا میں بھرپور طریقے پر راضی رہے، بولے گا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اور ذرا کچھ ہو گیا تو ہاں سب سے زیادہ یہی مچا رہا ہوگا، یہ پتا چلا اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
سبحان اللہ. بس اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فراز بھائی, اللہ پاک کی رضا, اس پر کوئی اسلاف کا کوئی واقعہ ہو آپ کے ذہن میں کہ اسلاف نے کس طرح اللہ پاک کی رضا پر راضی رہ کر زمانے کو بتایا؟
دیکھیں, بزرگان دین کی اگر سیرت پڑھی جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیرت کا لازمی جز تھا اللہ کی رضا پر راضی رہنا. آپ دیکھیں نا, بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ مصیبت مجھ پہ کیوں آ رہی ہے, پریشانی مجھ پر ہی کیوں آ رہی ہے, لیکن انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر مخلوق میں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اسی طرح ایک ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے مرتبوں کے اعتبار سے انہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. اگر بندہ صبر کرے اور رب کی رضا پر راضی رہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ زمین پہ وہ ایسے گھومتا ہے کہ اس کے اوپر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. تو اب چونکہ اتنا بڑا ثواب اس کے اندر موجود ہے تو اولیاء کرام, بزرگان دین, صحابہ کا انداز یہی ہوا کرتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ بس رب کی رضا کسی طرح مل جائے اور یہ مصیبت جو ہے اس پر ہم صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ دیکھیں نا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا 40 دن تک محاصرہ کیا گیا اور آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ مدینہ شریف کے اندر مسلمانوں کا خون بہے, اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا, اس آزمائش پہ صبر بھی کیا, حالانکہ آپ کے پاس پانی کے لیے, پینے کے لیے کچھ بھی نہیں, کھانے کے لیے آزمائش, اور پھر آپ روزے سے رہا کرتے تھے, اور پھر ایک مرتبہ جب خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, حضور نے فرمایا کہ عثمان صبر کرنا, پھر آپ نے پانی بھی عطا فرمایا, اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ افطار جو ہے وہ تم وہیں کرو گے یا ہمارے پاس آگے کرنا پسند کرو گے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے پاس آ کر افطار کرنا چاہتا ہوں, اور پھر اسی دن آپ کی شہادت بھی ہو گئی. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی آزمائش, آج تو ہمیں کیا آزمائش ہے, آپ دیکھیں ہمیں, یعنی اس سے بڑھ کر آزمائش کیا ہوگی کہ 40 دن تک کھانا جو ہے وہ میسر نہیں ہے, گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, نہ باہر جا سکتے ہیں, نہ اندر جو ہے وہ کوئی اطمینان اور سکون والی کیفیت ہے, اس اعتبار سے کہ باہر جو ہے وہ آزمائش والا معاملہ ہے, یہ اتنی بڑی آزمائش ہے. پھر آپ دیکھیں واقعہ کربلا اتنا بڑا ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ بے جو ہے وہ بے سر و سامانی کا عالم ہے, نہ کوئی اتنا سامان ہے, پھر قافلہ بھی ایک مختصر ہے, ساتھ میں فیملی بھی ہے, پھر ایک ایسے مقام پر کہ نہ کوئی جان ہے نہ پہچان ہے, مسافر ہیں, لیکن ایسی حالت میں بھی کیا کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ سب ختم ہو جائے, میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچے, لیکن میں رب کی رضا پر راضی رہنا چاہتا ہوں. اور چونکہ انہیں ان کو معلوم تھا کہ مقدر یہی ہے, رب کا فیصلہ یہی ہے, لہٰذا جو ہے وہ آپ رب کی رضا پر راضی رہے. اسی طرح آپ دیکھیں فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں, ان کی زوجہ ایک مرتبہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا. اب ہمیں اگر تھوڑی سی بھی آزمائش ہے تو ہم تو چیکو پکار اور پتہ نہیں کیا کیا واویلا کر دیتے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ جب آپ کا ناخن ٹوٹا تو آپ مسکرانے لگی, اور مسکرانے کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ تو تکلیف کا معاملہ ہے, آپ مسکرا رہی ہیں, تو انہوں نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اس تکلیف پر صبر کرنے کا جو اجر ہے اس کی طرف توجہ کر کے میں جو ہے وہ مسکرا رہی ہوں. یعنی میری توجہ کہاں پر ہے کہ اگر میں اس تکلیف پر صبر کروں گی تو مجھے اجر کیا ملے گا, اس اجر کو سوچ کر جو ہے وہ مسکرا رہی ہوں. تو یہ اولیاء کرام کا انداز ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر بھی مصیبت ہے, پریشانی ہے, بلکہ وہ تو کہہ لیں کہ مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر مصیبت آئے گی تو ہمیں صبر کرنے کا موقع ملے گا, بلکہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے کہ عمل کی جو ابتدا ہوتی ہے, ابتدا ہے وہ صبر اور اس کی انتہا ہے وہ رضا. یعنی جب بندہ جو ہے وہ کسی معاملے میں قدم رکھتا ہے تو وہاں پر اس کو کئی آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن حکم کیا ہے کہ وہ صبر کرتا رہے, اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی گئی آزمائش اور مصیبت پر راضی رہتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, یعنی ہمارے پاس واقعات کم نہیں ہیں. اگر آپ حکایت پڑھنا چاہیں, بیان کرنا چاہیں, تو آپ کو ہر زمانے کے اندر کثیر جو ہے وہ حکایات مل جائیں گی. حضرت ایوب علیہ السلام کا کوئی آزمائش کوئی کم تھی؟ آپ کی جو اولاد تھی,
مشہور بھی ہے نا
صبر ایوب, مشہور انہوں نے اتنا صبر کیا کہ وہ مشہور ہی ہو گیا صبر ایوب کے نام سے, حالانکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام صابرین ہی تھے, لیکن کتنی آزمائش آئی کہ اولاد جو تھی وہ وفات پا گئی, جو آپ کا گھر بار تھا اس میں آزمائش آ گئی, جو آپ کا مال تھا اس میں نقصان ہو گیا, لیکن کیا کہا کہ میں رب کی رضا پر راضی ہوں. اور پھر جب ایک وقت آیا آپ صبر کرتے رہے کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ وہ نعمت عطا فرما دی. تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کو دیکھیں اجر کمانے کا کتنا موقع ہے. آزمائش آئی, بندہ صبر کرے, صبر کر کے رب کی رضا حاصل کرے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح آپ نے کہا نا جملہ کہ بس یہ وقت گزر جائے گا, واقعی وقت گزر جاتا ہے, وقت گزرنے کے بعد دوبارہ آسودگی آتی ہے, پھر اس کے لیے خوشحالی آ جاتی ہے, اس کو پھر ثواب کمانے کا, پھر جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. تو اگر شریعت کے تقاضوں پر عمل کیا جائے, آخرت کے ثواب پر غور کیا جائے, آپ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے وہ کال ہے, بلکہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ رب کے تھوڑے سے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ رب کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے تو فرمایا کہ اس کا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں جو بڑا ہو جائے گا, اس رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا, حالانکہ وہ بے نیاز ہے. تو ان چیزوں پر اگر غور کیا جائے تو بندے کو صبر آ ہی جانا چاہیے, اور مشقتوں اور مصیبتوں پر بزرگان دین کی حکایت پڑھتا رہے تو ان شاء اللہ امید ہے کہ اس کے اندر بھی صبر کرنے کی عادت بن ہی جائے گی.
کیا بات ہے.
یہاں پر شاسم میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا.
کیا بات ہے.
بہت پیاری بات ہمارے فراز بھائی نے ارشاد فرمایا. آپ دیکھیں نا کہ ہم بندے مومن کے پاس اور چارہ کیا ہے, اللہ پاک کی رضا کے سوا ہمارے پاس چارہ کیا ہے آپ بتائیے. اچھا اگر ہم شکوہ شکایت کر لیں تو کیا ہوگا؟ کیا وہ آزمائش ہم سے دور ہو جائے گی؟ کیا وہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے گی؟ کیا وہ مصیبت ہم سے ٹل جائے گی؟ نہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ سے جو اجر ملنا تھا نا,
بالکل,
ہم اس سے محروم ہو جائیں. فرما انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ہم پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے, وہ بھی بغیر حساب کے.
اللہ.
فرمایا قرآن کریم میں ایک ہی عمل ایسا ہے کہ جس پر بلا حساب اجر کی بشارت عطا کی گئی, اور فرمایا وہ صبر ہے.
واہ.
تو پتہ چلا کہ صبر ایسی چیز ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر ہم واویلا کریں گے, شکایت کریں گے اور ڈنڈورا پیٹیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ وہ اجر جو تھا اس سے ہمیں کیا ہو جائے گی؟ محرومی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو وہ رضا پانے میں ہم کہا, ہاں لیکن اگر ہم رضا اختیار کر لیں, رب کی رضا پر راضی ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں ہم خوش ہو جائیں,
صحیح,
تو ہوگا کیا کہ مالک کریم اپنے فضل سے ہمیں غنی فرما دے گا.
صحیح.
اللہ رب العالمین ہماری چاہت کو اپنے کرم سے پورا فرما دے گا, ہماری جو طلب ہے اللہ رب العالمین اپنے کرم سے جو ہے وہ عطا فرما دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم غور کر لیں کہ ہمیں جو ہے وہ کہنا ہے صبر کے دامن کے سوا کچھ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں اختیار کرنا چاہیے, ہمیں صبر ہی کا دامن ہاتھ میں رکھنا ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکات اور ثمرات ہم سمیٹ سکیں. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات اختیار کرتے ہیں نا, تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا بس اوقات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دور لے جانے والی ہوتی ہیں, لیکن جب ہم اس کے انجام کی طرف پہنچتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو بالکل جو ہوا ہمارے ساتھ بالکل صحیح ہوا تھا. یعنی کئی ایسے مصائب اور کئی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں. بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو ایک منزلت ہوتی ہے, ایک مقام ہوتا ہے, ایک مرتبہ ہوتا ہے, انسان اپنے عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتا.
صحیح.
تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو آزمائش اور مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور آزمائش پر اسے صبر کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے, اور فرمایا اس آزمائش اور مصیبت پر صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے. تو پتہ چلا بس اوقات کئی رتبوں تک بندہ نماز روزوں اور عبادات کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا, اللہ رب العالمین مصیبتوں بلاؤں آزمائشوں پر صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. تو اس بات کو اگر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے وہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک حکایت شاہ صاحب ذکر کرنا چاہوں گا کہ انسان جب وہ جب ناشکری کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے لیکن وہ رب کی حکمتوں کو نہیں جاننے والا ہوتا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے, اس کے لیے کیسا بندوبست کیا جا رہا ہے, کیسا اہتمام کیا جا رہا ہے, وہ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے کہ رب سے بڑھ کر اس کا اس دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے, اس کائنات میں ارحم الراحمین سے بڑھ کر اس کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی آزمائشیں, اپنی مصیبتیں, اپنی پریشانیاں بہت چھوٹی نظر آئیں گی, سبحان اللہ, اگر ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک جو ہے وہ تاجروں کا قافلہ تھا, بحری جہاز جو ہے وہ سفر پر جا رہا تھا.
صحیح.
تو رستے میں ایسا ہوا کہ جہاز ہچکولے کھانے لگا.
صحیح.
تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی جہاز لگتا ہے کہ اوور لوڈ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہچکولے کھا رہا ہے, تو ہمیں اس میں سے کچھ وزن کم کر دینا چاہیے, لوڈ کم کر دینا چاہیے. تو تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ یار ایک تاجر جو نیا ہمارے ساتھ جوائن ہوا ہے اس کا سامان بھی زیادہ ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کا سامان کم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس تاجر سے جو ہے وہ بلا کر اسے کہا کہ بھائی ہم آپ کا سامان جو ہے وہ سمندر برد کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اب سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ جہاز جو ہے وہ ڈوب جائے گا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ یار میرے ہی سامان کیوں کر رہے ہو بھائی, سب کا تھوڑا تھوڑا کر دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم نئے ہمارے ساتھ آئے ہو تو ہم تمہارا ہی سامان جو ہے. اب جب وہ تاجر نے ذرا سا آگے سے یوں سمجھیے کہ وہ بسید ہوا اس بات کے اوپر, انہوں نے تاجر کو بھی سامان سمیت جو ہے وہ سمندر برد کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ جناب کا نام ہے, سامان تو جو گیا سو گیا, لیکن وہ تاجر جو ہے وہ جب اسے سمندر میں پھینک دیا تو اب تاجر کو اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی. لیکن سبحان اللہ, اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ جسے جو ہے وہ رب بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے. اللہ اکبر. اب جہاں اسے جب اپنی موت کا یقین ہو گیا, لیکن ارحم الراحمین کو کچھ اور ہی منظور تھا, سمندر کی لہروں نے اسے ایک غیر آباد جزیرے پر لا کر شاہ صاحب کنارے پر چھوڑ دیا.
صحیح.
اب جناب جب یہ شخص وہاں کنارے پر آیا تو اس نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور شکر ادا کیا, مالک کریم تو نے مجھے جو ہے وہ جان میری بچا دی, مال تو جو تھا اس سے چلا گیا سو چلا گیا, تیرا شکر ہے, تیرا کروڑ احسان ہے, تو نے میری جان بچا دی. سجدے میں گر گیا اللہ کی بارگاہ میں. اب جناب کہنا میں غیر آباد جزیرے پر, اب جب اسے ایک دن بغیر کچھ کھائے پیے گزر گیا تو اگلے دن اس نے دیکھا کہ جزیرے پر جو ہے وہ خرگوش گھوم رہے ہیں اور ایک لکڑیوں کا جو ہے وہ ایک سمجھ دیجئے کہ آپ گھچڑا جو وہاں موجود ہے. تو پھر جس کو بچایا ہے مالک کریم نے تو اس کے رزق کا بندوبست بھی تو فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے جو ہے وہ ان لکڑیوں کو جمع کر کر ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا لیا اور آگ کا بندوبست کیا, خرگوش کو اس کے اوپر بھون کر اس نے اپنا گزارا کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ شاہ صاحب اس کی جو ہے وہ جب وہ خرگوش بھون رہا تھا تو اس کی جو ہے نا آگ اٹھی چولہے سے اور اس کے جو ایک سائبان جو بنا ہوا تھا اس کو لگ گئی.
صحیح.
اب اس نے شخص نے تاجر نے بڑی کوشش کی کہ جناب وہ آگ بجھانے میں کامیاب ہو جائے, لیکن وہ آگ نہ بجھا سکا. آن کی آن میں ساری جھونپڑی جو تھی, جو سائبان تھا, وہ جل کر راکھ ہو گیا اور دھواں جو ہے وہ فضا میں بلند ہونے لگا. اب یہ شخص جو تھا نا, اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شکوے شکایت کے اور ناشکری کے کلمات ادا کرنا شروع کر دی. جو ایک ہمارا جنرلی انداز جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہم ناشکری کے کلمات اور جناب اس طرح کا انداز اور واویلا شروع کر دیں. اب اس نے واویلا شروع کر دیا اور پچھلے معاملے کو بھی اس نے ڈسکس کر کے میرا مال بھی سارا سمندر کے اندر چلا گیا, اللہ اکبر, پھر مجھے کیوں بچایا تھا اگر یہی سب معاملہ ایسا کرنا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکوے شکایت کرنے لگا.
صحیح.
اب جناب اسے اپنی موت کنفرم دکھائی نہیں کہ اب کوئی بچنے کا آسرا, ایک ہی آسرا تھا یہ بھی ختم ہو گیا. تو اب اسی آن میں وہ شکوے شکایت کرتا کرتا اس کی آنکھ لگ گئی. شاہ صاحب جب جو ہے وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک کشتی اور کچھ ملاج ہے وہ اس غیر آباد جزیرے پہ اس کے سرہانے کھڑے ہیں. وہ اٹھا, بیدار ہوا, پریشان ہوا, کہا آپ لوگ کون؟ اس نے کہا کہ ہم تو ملا ہیں, کشتی والے ہیں, یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ یہاں پر سو رہے ہیں تو ہم نے سوچا آپ کا انتظار کریں. تو نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ تو یہ معلوم ہے کہ یہ غیر آباد جزیرہ ہے, لیکن ہم دور سے سفر کر رہے تھے کہ ہمیں آسمان میں دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا. تو ہم نے جانا کہ یہاں کوئی شخص موجود ہے جسے ہماری مدد کی حاجت ہے, تو ہم وہ دھواں دیکھ کر جو ہے وہ یہاں پر تمہاری طرف آ گئے. اب جو ہے وہ جو تاجر تھا وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں تو ناشکری کے کلمات اور میں شکوے شکایت کروں, اللہ نے میرے لیے کیسا بندوبست فرمایا. تو اس نے ساری روداد اور ساری کہانی سنا دی کہ یوں میں تاجروں کے قافلے کے ساتھ آ رہا تھا کہ میرا سامان اور مجھے جب وہ سمندر میں پھینک دیا. ان ملاحوں نے اسے حیران کر دینے والی بات بیان کرتے ہوئے کہا کچھ ہی دور آگے جا کر وہ جہاز بمائے سامان اور افراد سمیت غرق ہو گیا.
اللہ.
جہاز جب وہ سارا کا سارا سمندر میں ڈوب گیا, سامان بھی سب ہو گیا. تو اب وہ تاجر مزید حیرانگی کے اندر مبتلا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر گر گیا کہ مالک کریم تو نے میری حفاظت کا کیسا بندوبست فرمایا کہ پہلے مجھے بما ساز و سامان دریا میں پھکوایا, پھر میری حفاظت کا بندوبست فرما کر مجھے غیر آباد جزیرے تک پہنچایا, پھر میرے لیے رزق کا بندوبست فرمایا, پھر جب میرا سائبان اڑا تو میرے لیے کیسی حفاظت کا بندوبست فرمایا کہ مجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسا کرم. تو اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے شاہ صاحب کہ وہی رب ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کا ایسا ظہور ہوا کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا بندوبست ہونے جا رہا ہے, کیا اہتمام ہونے جا رہا ہے, کیا عظیم الشان اکرام اللہ نے آگے تمہارے تیار کر رکھا ہے. اور یہاں پر میں شاہ صاحب ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور وہ لوگ, ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس وقت آزمائشوں میں ہیں, مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, سیلاب کی آفت کے اندر مبتلا ہے, ان کے گھر چلے گئے ہیں, ان کے اموال بہ گئے ہیں, ان کے مال و متاع چلے گئے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, رب کی رضا پر راضی رہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کوئی بندوبست فرمایا ہے, عظیم الشان اہتمام فرمایا ہے, مالک کریم اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا, اس سے بہتر عطا فرمائے گا. اور آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہوئی تھی نا شاہ صاحب,
جی جی,
دیکھیے صبر کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ واویلا کرتا ہے نا تو واویلا تو کوئی فائدہ نہیں, اجر چلا گیا, لیکن صبر جب کرتا ہے نا تو بات یہ ہے کہ مصیبت چلی جائے گی, صبر اور اس کا اجر باقی رہے گا.
بالکل
آپ دیکھیے گا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف چلی گئی, اللہ نے اس سے بہتر اولاد, مال و متاع, گھر بار سب کو سب آپ کو عطا فرما دیا, لیکن صبر ایوب کی مثال قیامت تک باقی رہ گئی. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ مصیبت, یہ پریشانی, یہ آزمائش, یہ ٹینشن, یہ بلا, یہ وقتی طور پر ہے, یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی, لیکن اس پر اللہ کی بارگاہ سے جو ملنے والا اجر ہے وہ نامہ اعمال میں باقی رہے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو وہ اجر سے ضرور ہم کنار ہوں گے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں ایاز بھائی آپ نے حکایت بھی بڑی پیاری سنائی ہمیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت واقعتاً انسان ہماری ہماری عقل بہت چھوٹی ہے, ہم بہت محدود ہیں. ہمارا رب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرما چکا, کیا اس کی منشا ہے, کیا اس کی چاہت ہے, ہمیں نہیں معلوم. ہم اپنی عقل کے مطابق سوچ کر معاذ اللہ شکوہ اور شکایت پر چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایسے بہت سے افراد اس زمانے میں بھی ہیں کہ وہ اپنی تکالیف کو لوگوں پر اظہار نہیں کرتے. کسی طرح کا بھی وہ آفت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, مصیبت میں گرفتار ہو جائیں, تو اللہ والے وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, اور وہ اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر فراز بھائی, ہمارا سلسلہ یہ نا کہ ہم لوگوں کو تکلیف بتاتے ہیں, لوگوں کو تکلیف بتاتے ہیں. ابھی جس طرح بڑی پیاری بات کی ایاز بھائی نے کہ ہم صبر کا بتا کر وویلا کر کے, تو اس مصیبت تو آ گئی, پریشانی تو آ گئی, اب اس کے جو اجر تھا اس سے بھی محروم ہو گیا ہم. تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, کیا یہ لوگ میرے سر کا درد ختم کر دیں گے, میری پریشانی ختم کر دیں گے, میرا کاروبار خراب ہوا اس کو ٹھیک کر دیں گے, لوگ کیا کریں گے میرے لیے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. جس رب سے امیدیں ہیں, جس رب پر یقین ہے, اس کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے تو حل نہیں کرنا, یقیناً مالک کریم نے, خالق کریم نے ہماری اس مشکل کو, ہماری پریشانی کو دور کرنا ہے, تو کیوں نہ اس مالک ہی کی طرف رجوع کیا جائے. بہرحال ہمارے سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا نیک اعمال کا پیکج ہے, آئیے نیک اعمال کا پیکج دیکھتے ہیں.
15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے, کیا آج آپ نے معاذ اللہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کی؟ کاش روزانہ کم از کم 70 بار استغفار, مثلاً 70 بار استغفر اللہ پڑھنا نصیب ہو جائے.
اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال سلسلے کے شروع میں ایک سوال پوچھا گیا تھا, ایک پکچر آپ کو دکھائی گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ مزار شریف کن کا ہے. تو جی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مزار شریف کس کا ہے؟ چلیے اس حوالے سے کچھ کالز ہیں, کالز لیتے ہیں. جی
حاجی محمد نعیم یوسف اتاری گجر خان, یہ مزار شاہ رکن عالم ملتان شریف میں ہے.
شاہ رکن عالم ملتان شریف, جی چلیے ایک اور کال دیجیے.
میں محمد فرحان اتاری نشتر کلونی لاہور سے, آج کے سوال کا جواب ہے یہ مزار شاہ رکن عالم کا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار شریف ہے. بہرحال کچھ میسیجز بھی ہیں, بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کہا گیا ہے, یہ مزار شریف بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. چونکہ مزار شریف ملتان شریف میں ہے, اور یہ ایک طرح ہی کے ہیں, لیکن یہ مزار شریف بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں پر بھی اپنا کرم نازل فرمائے, اور ان کے مزار پر انوار پر بھی اللہ پاک اپنا کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے, اور ان کے صدقے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, اور جو ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کا اور جتنے مسلمان اس وقت پریشان حال ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو بھی ختم فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. اور جتنے مسلمان جامع شہادت نوش کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, ان سوگواروں کو بھی اللہ پاک صبر عطا فرمائے. تو یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مصیبت میں آ ہی گیا ہے، کوئی پریشانی میں آ ہی گیا ہے، تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم دیکھیں ایک بندہ، اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مصیبت آئی ہے، ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ ہم کیا کریں، صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اب جس طرح سیلاب کی آزمائش آ چکی ہے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی آ چکی ہے، تو اس عالم میں مسلمانوں کا حال کیا ہونا چاہیے کہ دیگر جو آسودگی کے عالم ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، یا جو صحیح ہیں، جن جو اس آزمائش میں مبتلا نہیں ہوئے، ان کے حوالے سے فراز بھی آپ کیا فرماتے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو باقی اعضا بھی اس کے تکلیف محسوس کرتے ہیں، بخار ہوتا ہے تو باقی اعضا بھی اس کے تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو جس طرح کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے.
اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.